کیا گیا. بیٹا ہو گیا بیٹی نہیں ہوئی, بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی, دونوں نہیں ہوئے, اختیار میں تو نہیں. تو جو آدمی کی زندگی میں ایسے حالات آئے جو اختیار میں نہیں ہیں, اس میں بڑے منافع ہیں. اگر یہ اندر مان جائے تو بتائیے آدمی کی اولاد نہ ہو تو آدمی ڈپریشن میں جائے گا؟ آدمی ڈپریشن میں کب جاتا ہے؟ جب اس کی منافعوں پہ نظر نہیں ہو یا منافع پہ اسے یقین نہیں ہو. اب ایک آدمی بیمار ہو گیا, اب بیمار تو ہوا لیکن اس پہ ایک اور بیماری آ گئی, مایوس ہو گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے اندر قوت مدافعت اور کم ہو گئی, اس کے جسم میں قوت مدافعت اور کم ہو گئی. اور اگر وہ یہ ہو کہ اس بیماری کے اندر بھی میرے لیے کوئی منافع ہے تو ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ہوگا, وہ منافع کا مستحق بھی ہوگا, اور پھر جسمانی لحاظ سے بھی اس کے اندر قوت مدافعت ہوگی, بیماری کا مقابلہ کرے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے, عافیت. لیکن کچھ چیزیں اختیار میں نہیں نا اس دنیا میں, کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے, اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. ہم حالات کا قدر تحمل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, خوب عافیت مانگنے سے. لیکن جب ایک چیز آ ہی گئی اور میرے اختیار میں نہیں ہے, اب اس سے کمائی کیسے کرنی یہ سوچنا چاہیے, اس سے فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے. یہ چیز ہے نا, مانگنی عافیت چاہیے. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ یہ دعا پسند ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, اللہ معاف فرما دے اور عافیت دے. اور سبحان اللہ اس میں بھی بڑا پیغام ہے اللہ کے نبی, نبی کی جو دعا ہوتی ہے وہ امت کو نصیحت ہوتی ہے, نبی کی جو دعا ہوتی ہے امت کو نصیحت ہوتی ہے. اس میں بھی نصیحت ہے کہ میاں عافیت سے پہلے معافی کرا لو, پہلے معافی پھر نصیحت پھر عافیت. یعنی کوئی بھی نعمت لینی ہو تم اس کے مستحق تب بنو گے جب اللہ تعالیٰ اس کی دوستوں میں آ جاؤ گے, صلح کر لو گے. دشمنوں میں رہ کر نعمت نہیں ملا کرتی, اگر مل بھی جائیں تو زحمت ہوا کرتی ہے. دوستوں میں آؤ تو نصیحت یہ کہ پہلے معافی مانگو اور پھر عافیت مانگو. تو عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے, یا رسول اللہ کو کون سی دعا بہت پسند ہے کہ میں اکثر ورد کیا کروں اس دعا کا, اکثر اس دعا کا ورد کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا, اللہ دنیا آخرت میں عافیت دے دے بس, اور کیا چاہیے؟ پیسہ نہیں چاہیے, عافیت چاہیے. پیسہ بھی نہیں چاہیے, اسٹیٹس بھی نہیں چاہیے, عافیت چاہیے. اس لیے کہ پیسہ اور عافیت نہ ہو تو اسٹیٹس مل جائے اور عافیت نہ ملے تو گھر بڑا مل گیا عافیت نہیں ملی تو کیا فائدہ, اولاد مل گئی عافیت نہ ملی تو کیا فائدہ. اصل چیز عافیت, اللہ عافیت دے. تو اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر عافیت مانگنی چاہیے. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, حالات کا تحمل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر حالات آ جائیں اور غیر اختیاری, حالات آ گئے اور اختیار بھی نہیں, اب یہ بات, اب دین کی یہ بات کہ اب تم نظر رکھو اس کے منافع پر کہ غیر اختیاری حالات میں منافع بہت ہوتے ہیں. اختیار میں نہیں اور حالات آ گئے اس میں منافع بہت ہیں ایمان والے کے لیے, اب اس پہ نظر رکھو تاکہ مایوسی نہ ہو, تاکہ تمہارے جسم کے اندر سے قوت مدافعت ختم نہ ہو, تمہاری زندگی میں جو اللہ نے تمہیں ایک ہمت دے رکھی ہے وہ ختم نہ ہو. اور اس غیر اختیاری حالات میں اور یہ تکلیف آئی ہے یا آزمائش آئی ہے, اس کو تم وصول کرو, وصول کمائی کرو. یعنی وہ بڑا آدمی نقصان میں ہوتا ہے کہ آزمائش میں بھی آتا اور وصول بھی نہیں کرتا, کمائی بھی نہیں کرتا. اصل نقصان تو اس کا ہے, اصل گھاٹے میں تو یہ ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن حضرت فرمانے لگے کہ غیر اختیاری حالت میں بھی بے حد منافع ہوتے, مانگنی عافیت چاہیے لیکن غیر اختیاری حالات آ جاتے. کوئی اچانک انتقال کر گیا, صحت خراب ہو گئی, اولاد اس درجے کی ذہانت نہیں رکھتی, حافظہ نہیں رکھتا, پڑھنے کا شوق, بھائی اختیار کہاں ہیں؟ اس میں حکمت ہوگی نا, اس میں بھی کوئی مسالے ہوں گے. اب وہ بھی کڑ رہی ہے, یہ بھی کڑ رہا ہے, بچے کے پڑھائی کا کیا ہوگا, اس کی ذہنت نہیں چل رہا, اس کا حافظہ نہیں ہے, وہ بھی کڑ رہی ہے, یہ بھی کڑ رہا ہے. اب ان دونوں کی ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے بچے کی وجہ سے. تو دین بڑا خوبصورت ہے نا بھائی, کہ ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے, ہمیشہ عافیت مانگنی, گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے. ہم حالات کا تحمل نہیں کر سکتے, لیکن کوئی غیر اختیاری حالت زندگی میں آ گئی, اب تو آ جو گئی میرے اختیار میں, تو فرما اس میں بھی بہت منافع ہیں. اگر تمہاری نظر ان منافع پر ہوگی, تمہاری زندگی کی ہمت ختم نہیں ہوگی, تمہارے اندر کے جسم میں جو اللہ نے قوت مدافعت رکھی ہے وہ ختم نہیں ہوگی, یہ آزمائش کے اندر بھی تم اللہ سے وصول کرو گے, کمائی ہوگی. اب بچے کا حافظہ نہیں, اختیار میں ہے کیا؟ بیٹا ہو گیا, بیٹی نہیں ہوئی, چلو بیٹی ہو گئی, بیٹا نہیں ہوا, اختیار میں ہے کیا؟ دونوں نہیں ہوئے بھائی, اختیار میں نہیں ہے. بیماری آ گئی, اختیار میں نہیں ہے. اور غیر اختیاری حالات ہیں, تو اگر اس بات پہ یاد آ جائے کہ غیر اختیاری حالات میں بھی بہت منافع ہوتے ہیں, تو آدمی کی قوت مدافعت, زندگی کی ہمت, اور اس آزمائش اور تکلیف کے اندر بھی کمائی کرے گا, وصول کرے گا, مایوس نہیں ہوگا. بس فرمانے لگے غیر اختیاری حالت میں بھی بے حد منافع ہوتا ہے, بے حد دفع ہوتا ہے. اس طریق میں جو حالت غیر اختیاریہ پیش آوے, خیر محض ہے, اس میں بے حد مصالح اور منافع ہوتے ہیں, جو اس وقت تو سمجھ میں ہر ایک کو نہیں آتے, لیکن آگے چل کر ایک وقت کے بعد سب کو سمجھ میں آنے لگے گا. ہر آدمی کی زندگی میں ناگواریاں آتی ہیں, غیر اختیاری حالات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں. تو اگر اس بات پہ نظر ہو کہ اس میں منافع بہت, دیکھو بھائی ڈاکٹر بھی آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے جو آپ کو, آپ کے لیے ناگوار ہوتا ہے, کرتا ہے نہیں کرتا, پیٹ کاٹ دیتا ہے, انگلی کاٹ دیتا ہے, لیکن جب آپ کو اس کے اس عمل پر, اس کے منافع پہ نظر ہوگی کہ اس عمل کے پیچھے منافع بہت ہیں, تو آپ خندہ پیشانی سے اس کا عمل قبول کریں گے, اس کا فیصلہ قبول کریں گے خندہ پیشانی سے, بلکہ شکریہ بھی ادا کریں گے, اس کے شکر گزار بھی رہیں گے. کیوں؟ آپ کو اس عمل کے بعد منافع پہ نظر ہے, مصالح پہ نظر ہے. تو ایسی زندگی میں غیر اختیاری حالات آتے ہیں, اور ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں, ولی ہو یا نبی ہو, مسلمان ہو یا عام ایمان والا ہو, سب کی زندگی میں یہ غیر اختیاری حالات آتے ہیں. لیکن اگر منافع اور مصالح پہ نظر ہوگی تو انشاءاللہ اس تکلیف میں بھی وصول کرے گا, کمائی کرے گا. فرمایا معاصی کی تدارک کا طریقہ, فرمایا معاصی ماضیہ کی تدارک کے لیے استغفار کر لے, اور آئندہ کے لیے نفس پر کچھ چیز ایسی رکھے جو اس کے لیے بھاری ہو تاکہ اس سے حفاظت ہو سکے. اب ماضی کے گناہوں کو سوچ سوچ کے آدمی مایوس نہ ہو, اس کا ایک تریاق ہے, بس وہ تریاق استعمال کرے اور بس کو چھوڑ دے. کیا؟ دل سے سچی توبہ, دل سے سچی استغفار. اب ماضی کے گناہوں کو سوچ رہا ہے اور بس اوقات مایوس ہو رہا ہے, میں تو اللہ سے تعلق نہیں قائم کر سکتا, میں تو اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا, میں تو دیندار نہیں بن, میں نے تو یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, ایسا بھی ہو گیا. ہاں, یہ شیطان کی طرف سے خیالات ہوتے ہیں. میاں, ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا, آپ نے سچی توبہ کر لی, اللہ نے بھی معاملہ صاف کر دیا, بس. کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر معمولی گناہ کر بیٹھے, بعد میں اللہ کے ولی بن گئے, انہوں نے تریات استعمال کیا, توبہ اور استغفار کر, انہوں نے یہ دوائی استعمال کی. تو ماضی کے گناہوں کا تدارک یہ ہے کہ استغفار ہے, اور آئندہ کے لیے آدمی کچھ اپنے اوپر بھاری چیز رکھے کہ اگر یہ غلطی پھر کی, ٹھیک ہے نا, تو میں یہ جرمانہ دوں گا, ہاں, اور یہ سزا میری ہوگی. لیکن وہ بھاری ہو, ایسا نہیں کہ تھوڑی سی ہو چلو یہ بھی دے دو پھر کر لو, تھوڑی سی بھاری ہو, تکلیف پہ بوجھ لگے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے آہستہ آہستہ زندگی گناہوں کی نحوستوں سے پاک ہو جائے. آدمی کی زندگی کی وہ گھڑی سب سے منحوس گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو, سب سے منحوس گھڑی ہوتی. تو آدمی کو چلو کوئی بات نہیں, نیکیاں زیادہ نہ کر پاؤ میاں, لیکن کم سے کم اپنی زندگی کو اس نحوست سے تو بچا لو, یہ تو کہیں کی نہیں رہنے دیتی, یہ نحوست تو آدمی کو کہیں کی نہیں رہنے دیتی. اس سے 100% احتیاط کی فکر ہو اور اس کی نحوست سے بچنے کی پوری اہتمام ہو. فرمایا معاصی کے تدارک کا طریقہ یہی ہے کہ معاصی ماضیے کے تدارک کے لیے استغفار دل سے کافی ہے, اور آئندہ کے لیے نفس پر کوئی بھاری چیز مقرر ہو تاکہ پھر اس کا ارتکاب نہ ہو. اس لیے کہ بعض اوقات ماضی پہ زیادہ افسوس کرنا بھی آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا. اب ماضی کو سوچ سوچ کے اتنا سوچ ہو رہا ہے, کر رہا ہے, اور اتنا افسوس کر رہا ہے کہ بس یہی آگے بڑھنے کے لیے کیا بن رہا ہے, رکاوٹ. ان نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے کیا بن رہا ہے, رکاوٹ بن. اسی کو سوچ رہا ہے. تو بعض اوقات ماضی پر انتہائی افسوس کرنا بھی آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. اس تأسف میں غلوب کے ساتھ مشغول ہو کر آئندہ کے لیے آدمی مایوس ہو جاتا ہے. اتنا افسوس اور اتنا سوچنا, اس میں غلوب کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. بس اس کا تدارک ہے سچی استغفار اور سچی توبہ ہے. فرمایا اہل علم کے کام کی ایک بات بتاتا ہوں, دینداروں کے کام کی ایک بات بتاتا ہوں, کہ دین پر عمل کرنے کا مدار نیک لوگوں کی عظمت ہے. سبحان, دین پر عمل کرنے کا مدار نیک لوگوں کی عظمت, جن لوگوں کے دلوں میں اور جن کی اولادوں کے دلوں میں اہل دین کی عظمت ہوگی, انشاءاللہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی دینداری پہ آ جائے, کبھی نہ کبھی دینداری پہ ضرور آئے. کیوں بھائی, وہ جو دل سے عظمت کر رہا ہے کسی کی, دیندار کی, کیوں کر رہا ہے؟ دین کی وجہ سے. اس کا مطلب اس کے دن میں دین کی عظمت ہے, تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ دین پہ ضرور آ جائے. اس لیے وہ لوگ بڑے دین سے, ہدایت سے دور ہوتے ہیں جو اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اہل دین کا تمسخر کرتے ہیں, جو اہل دین کی گستاخی کرتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کی جو امتی گزرے ہیں, ایسے گزرے ہیں, ایک ایک امتی کے ہاتھ پر 90-90 لاکھ لوگ مسلمان ہیں. خود اللہ کی نبی کے ہاتھ پہ اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اور آپ کے امتیوں کے ہاتھ پر 90-90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے, کیا وجہ ہے؟ تو دین کے جاننے والوں نے بتایا کہ نبی کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کہتے تھے مجنون ہے, کم عقل ہے, یہ تو کوئی جادوگر ہے. اس لیے وہاں کم لوگ مسلمان ہوئے, اور آپ کی امتیوں کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ گستاخ نہیں تھے, بے ادب نہیں تھے, وہ نواقص تھے. وہ کیا تھے؟ نواقص. تو نواقف آدمی جلدی ہدایت قبول کرتا ہے بنسبت اس بد نصیب آدمی کے جو اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے, جو طنز کرتا ہے, تمسخر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس بیچارے کا دل مسخ ہو جاتا ہے, مسخ ہو جاتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے, بلکہ آپ پاکستان میں بھی دیکھیں گے, جن علاقوں میں مذاق ہے وہ ملا مولوی ہیں, جہاں تمسخر ہے وہاں ہدایت کم پھیلتی, اور جہاں نواقفیت ہے, تمسخر نہیں, ادب ہے, احترام ہے, لیکن نواقف ذرا, وہاں جلدی ہدایت پھیلتی, وہاں جلدی ہدایت پھیلتی. تمسخر خطرناک چیز, مذاق اڑانا. خود فرمانے لگے دین پر آنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کی عظمت ہے, اس لیے حت الامکان ان پر اعتراض اور تنقید کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے. حت الامکان ان پر اعتراض نہیں کرنا اور تنقید ان کی کمزوریوں کو نہیں پھیلانا چاہیے, ان کے عیوب نہیں تلاش کرنے چاہیے. اگر یہ کر لو گے انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ ماحول دینداری پہ آ جائے, کبھی نہ کبھی آ جائے. بس تنقید نہ ہو, اعتراضات نہ ہو. آج بدقسمتی سے یہ چیز پیدا کی جاتی ہے, اعتراضات, تنقید, مذاق, حقارت. وہ کہا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جو کفر کی طرح ایمان لے کے الیاذ, حقارت تھی, یہ حقارت تھی. کما کر لو, تم نادان لوگ, اور اس شخص کے پیروکار بھی ایسی ہیں جو کم حیثیت کے لوگ ہیں. یہ حقارت تھی, اس لیے ہدایت کم ملی. یہ خطرناک چیز. ہر کام سے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ دین اور دنیا میں مضر تو نہیں. دیکھیے کتنی جلدی فرق پڑتا ہے. یعنی آدمی فکر کے ساتھ ہر کام کرے, معاملات کا ہو, معاشرت کا ہو, کوئی بھی کام ہو, اس میں دین دنیا کا نقصان تو نہیں. ہر کام سے پہلے سوچ لے, اگر خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو اہل علم سے مشورہ کر لے, جاننے والوں سے مشورہ کر لے. اللہ کریم کہتے ہیں فسأل بھی خبیرا, باخبر لوگوں سے پوچھ لو نا بھائی, باخبر لوگوں سے پوچھ لو. ہر کام سے پہلے اگر یہ فکر نصیب ہو جائے کہ اس میں دین دنیا کا نقصان تو نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. جو نا ٹھیک ہے یار, دیکھی جائے گی, پرواہ ہی نہیں ہے. یہ خطرے کی چیز, یہ خطرے کی چیز. ایک صاحب نے کیا عرض کیا حضرت میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہے, تعلیم کی طرف ان کو قطن التفات اور رغبت نہیں. ابھی آج بات عرض کی, یہ سب کی مسئلہ ہے. کوئی زبان سے کہہ رہا ہے, کوئی دل میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میرے لڑکے میں بہت ہی بد شوق ہے، تعلیم کی طرف ان کو قطن التفات اور رغبت نہیں، اس سے میرا قلب پریشان رہتا. فرمایا قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کچھ نہیں. سبحان اللہ، غیر اختیاری حالات میاں، اور غیر اختیاری حالات میں بڑے منافع اور بڑے مصالح ہیں. یہ پریشانی والی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے بچے کا ذرا سا رزلٹ خراب ہو جائے تو میاں بیوی دونوں ڈپریشن میں، اور جس چیز کی پریشانی ہونی چاہیے تھی وہ پریشانی ہے نہیں. جس چیز سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے تھا اس سے ہم پریشان نہیں ہوتے. ایک صاحب نے عرض کیا میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہیں، تعلیم کی طرف ان کو قطن التفات اور رغبت نہیں، اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے. فرمایا قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں، اور وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا. مومن کو تو ایک چیز سے پریشان ہو جائے بس، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اللہ ناراض تو نہیں، اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں. یہ چیز ہے مومن کی دنیا میں پریشانی کی، اور کوئی چیز پریشانی کی نہیں. اس لیے حکیم العلماء تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھاتا ہوں مومن کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. مطلب یہی تھا، مطلب یہی ہے کہ بیٹا چلا گیا، باپ بیمار ہو گیا، حافظہ خراب ہو گیا، معاشی مسائل ہو گئے، مومن کا نقصان، اس کو تو اس سے بڑا انعام ملے گا، اس کو تو اس سے بڑا انعام ملے گا. دنیا میں نقصان کی چیز ہے جس سے واقعی دل پریشان ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی. بس ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی عدم رضا. اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے، جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق، تو کوئی قدرت کے موافق تو کوئی وجہ نہیں مومن کے قلب کے پریشان ہونے کی. اس لیے صرف تدبیر ہمارے ذمے ہیں، مثلا تعلیم اولاد کے لیے شفیق استاد کا تلاش کر دینا، کاغذ قلم اور دوات کے مہیا کر دینا، کتابوں کا خرید کر دے دینا، مزید برآں علم کے منافع اور فضائل سنانا، اس کے بعد دو نتیجہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. تدبیر کریں بس، بیمار کی بھی تدبیر کرتے، بچے کے تعلیم کی بھی تدبیر کرتے، اولاد کی بھی تدبیر کر لیتے ہیں کہ اللہ اولاد دے دے، بس یہ تدبیر کر لی نا بس کافی ہے، پھر باقی معاملہ اللہ کے سپرد کرو. تو جو چیز پریشان کر دینے والی ہے اور جس سے واقعی پریشان ہونا چاہیے، بلکہ جتنا پریشان ہو اتنا اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالی کی ناراضگی پر. باقی غیر اختیاری چیزوں پہ جو ہمارے بس میں تدبیر ہے بس وہ کر لو اور معاملہ اللہ کے سپرد کرو. ساری زندگی کا پرسکون رہنے کا گر ہے بھائی، ساری زندگی کا پرسکون رہنے کا گر ہے کہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کے لیے تدبیر کرو، اور وہ تدبیر بھی اتنے جو بس میں ہو، یہ نہیں کہ تدبیر کے اندر ہی پریشان ہو جاؤ. یہ جتنی تدبیر بس میں ہو وہ کرو نا. اگر علاج کے لیے پانچ روپے ہیں، پانچ روپے خرچ کرو، اس کی دس کی فکر نہ کرو. اللہ میاں کو پتا ہے جس ذات نے بیماری بھیجی ہے. چار روپے ہیں، چار روپے کی تدبیر کرو. جتنا اختیار میں ہے تدبیر کرو اور معاملہ اللہ کے سپورٹ کرو. ہاں ایک چیز سے پریشان ہو کہ بس اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. تو میرے عزیزوں، زندگی بھر کی سکون کا یہ گر ہے، تدبیر کر کے معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دو اور اس پہ راضی رہ جاؤ. جس میں اللہ کی مرضی اس میں میری مرضی، جس میں اللہ کی چاہت اس میں میری خوشی. یہ کرو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ راحت میں رہو گے، سکون میں رہو گے، اور آپ کا دل دنیا کے معاملات میں زیادہ پریشان نہیں ہو، زیادہ تشویش میں نہیں ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین والی خوبیاں نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما دے، ہمیں روحانی صحت بھی نصیب فرما، جسمانی صحت بھی نصیب فرما، ہمیشہ عافیت نصیب فرما. اے مولا ہمیشہ عافیت نصیب فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہماری خلوتیں جلوتیں ظاہری باطنی سبھی کو پاکیزہ فرما. اے مولا سبھی کو اپنی رضا والی بنا. یا ارحم الراحمین، تمام بھائیوں کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، نعمتوں والی زندگی نصیب فرما. ہمیں روحانی جسمانی نعمتیں نصیب فرما، اور روحانی جسمانی نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہر شر سے، ہر حاسد سے، ہر بے دین سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة.